18 جون 1982 ہوئی. حضرت کا معمول بھی جمعے کے دن مجلس کا تھا, یعنی اللہ والے ہر زمانے میں ایسی مجالس مناسب فرماتے رہے دل کی اصلاح کے لیے. آج ہمارے ہاں 26 شعبان ہے اور یہ مجلس ہے 23 شعبان کی, یعنی رمضان سے ایک ہفتہ پہلے کی, ہمارا تو بہت قریب رہ گیا. انشاءاللہ اس کو دل کی توجہ سے سنیں گے, اللہ ہمیں بھی برکات عطا فرمائیں گے. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد نصلی علی رسول کریم. حاضرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارا یہ اجتماع اللہ تعالیٰ ہی کی ادا کردہ توفیق سے ہے, اللہ تعالیٰ اسے شرف سے قبولیت عطا فرمائے. ہم محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے پاس جو کچھ ایمان ہے اس کے مطابق ہمارا انداز زندگی صحیح ہو جائے. دعا کر لیا کرو, وما توفیقی الا باللہ. توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں جس کو جتنی نصیب ہو جائے, لیکن دعا تو کریں, باقی تو صحیح اللہ پاک سے جائے. باقی آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے, یہ چونکہ مجلس جمعہ کی ہے, اس طرح ان مجالس سے کلی مجالس کا یہ سال ختم ہو گیا, بشرط حیات ہم پھر انشاءاللہ تعالی ماہ شوال میں جمع ہوں گے. عزیزو, علم حاصل کرنے کے لیے تو 11 مہینے ہیں, لیکن ماہ رمضان مبارک محض عمل کے لیے. علم حاصل کرنے کے لیے تو 11 مہینے ہیں, لیکن ماہ رمضان مبارک محض عمل کے لیے. اللہ کا یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے, اس ماہ مبارک میں عمل ہی عمل ہے, مبارک مہینے میں عمل ہی عمل ہے. اعمال کی تفصیل فضائل رمضان و انوار و انعامات رمضان میں بہت کچھ آگے ان کو پڑھیں, یہ جمعے کے دن ہم پڑھی تھی مجلس سے پہلے, جس میں اس کی تفصیل آ چکی ہے. اگر ان کے مطابق آپ کا عمل ہو جائے تو بہت بڑی سعادت ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. رمضان شریف کے متعلق ہمارے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد مواعظ ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کا مطالعہ کیجئے. اس کے علاوہ فضائل رمضان بہت سے کتاب کے ہیں, میسر آ جائیں ضرور پڑھ لینا چاہیے, اس سے علم میں اضافہ ہوگا اور معلوم ہو جائے گا اس ماہ مبارک میں ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ توفیق کے عمل بھی ہو جائے گی. اس زمانے میں دین کا ضروری علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے دین کو ایک رسمی مذہب سمجھ لیا ہے. اس زمانے میں دین کا ضروری علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے دین کو ایک رسمی مذہب سمجھ لیا ہے, جیسے دوسرے مذاہب ہیں جن میں عبادت کی چند بے سنت رسومات کی ادا کر لینے سے مذہب کا ادا ہو جاتا ہے, لیکن ہمارا دین اسلام ایسا نہیں ہے. ہمارا دین قرآن و سنت کے تابع ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ضابطہ حیات نماد بنا کر بھیجا ہے اور اعلان فرما دیا ہے کہ یہ ہماری آخری کتاب ہے, جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی گئی ہے. ہم لوگ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں, اس میں شک نہیں کہ تلاوت کلام اللہ سب سے اہم عبادت ہے اور بڑی نعمت ہے, مگر صرف کلام اللہ کی تلاوت کافی نہیں, بلکہ اس کلام کے اندر جو ضابطہ حیات اور عوامر و نواہی اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا, ان پر عمل پیرا ہونا ہم پر فرض ہے. کوئی شک نہیں کہ قرآن کی تلاوت بھی بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, لیکن صرف یہی نہیں ہے. اس کے اندر جو اللہ پاک نے ضابطے حیات ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں, جو عوامر ہیں, جو نواہی ہیں, یہ کام کرو یہ نہ کرو, ان پر عمل پیرا ہونا ہم پر فرض ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ایسا ضابطہ حیات ہے جس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ہمارے لیے ایک معیار کامل پیش فرماتی ہے کہ دین جو ہے عملی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر غور کریں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، یہ بات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش فرمایا، صرف زبانی نہیں اسی کو فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ہمارے لیے معیار کامل پیش فرما دیا ہے، جس کے مطابق عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے. اسی ضابطہ حیات کا نام دین ہے. دوسری بات یہ ذہن نشین کر لینے کی ہے کہ اسلام دین عمل ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اچھے اعمال کرنے کی تاکید ہے، جگہ جگہ اچھے عمل کرنے کی تاکید ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ اچھے اعمال یا دین صرف عبادات ہی تک محدود نہیں، نماز پڑھ لینے، روزہ رکھ لینے یا زکات دے دینے، پانچ عمرہ کر لینے دین کا پورا ادا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اوامر و نواہی ان کے علاوہ اور بھی ہیں. یعنی ہم نے دین کو محدود کر دیا صرف کس پر؟ صرف عبادتوں پر. یہاں فرما رہے ہیں کہ صرف یہی نہیں ہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ امر و نواہی ان کے علاوہ اور بھی ہیں جن کا تعلق عقائد عبادات کے ساتھ ہمارے معاملات معاشرت اور اخلاقیات سے ہے. اس طرح دین کے پانچ شعبے ہیں، یہ پانچ بڑے بڑے عقائد عبادات اخلاق معاملات اور معاشرت. جب تک ان تمام شعبوں میں اللہ جل شانہ کے احکام کے مطابق عمل نہ ہوگا، نہ ایمان کامل ہو سکتا نہ اسلام. انہی احکام الہیہ کے تحت ان حقوق کا ادا کرنا بھی شامل ہے جو والدین، زوجین، اولاد، پڑوسی، عزیز و اقارب، احباب اہل محلہ، حکومت، عام مسلمانوں بلکہ عام انسانوں کو بھی ہے. حقوق کی قسمیں ساری آ گئی. یاد رکھیے، حقوق العباد میں احکامات سے الہیہ کی خلاف ورزی بہت سنگین جرم ہے. عبادات میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک اپنی شان کریمی و رحیمی سے معاف فرما دیں گے، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک مخلوق خدا جن کی تم نے حق تلفی کی ان کے حقوق کی تلافی نہ کرو گے یا ان سے معافی نہ مانگ لو گے، ہرگز معاوضہ سے نہیں بچ سکتے. یہ بات اہم ہے، خوب سمجھ لیجیے. اسی طرح احکام الہیہ ہمارے معاشرے سے متعلق بھی ہیں کہ یہ بات جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. فی زمانہ ہمارے معاشرے کے اندر کبائر اور سنگین گناہ رائج الوقت ہو گئے ہیں جن کو ہم نے محض تفریح کا مشغلہ سمجھ لیا. ایسے کبائر کہ جب تک وہ ترک نہ کیے جائیں، جب تک ان سے توبہ استغفار نہ کی جائے، ہرگز معاف نہیں ہوں گے. کہ گھر گھر ریڈیو ٹیلی ویژن چل رہے ہیں، گانا بجانا، فوج ڈرامے اور فلمی گانے راج الوقت ہو رہے ہیں، سینما، نائٹ کلب وغیرہ فحش و منکرات کے اڈے بنے ہوئے ہیں، عورتوں کا بے محابہ غیر مردوں سے ملنا جلنا تہذیب حاضرہ کا طرہ امتیاز سمجھا جاتا ہے. یہ سب قہر الہی کو متوجہ کرنے والے گناہ کبیرہ ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ مجلس 1982 کی ہے، اب کیا 2017، تو اس وقت رائج تھے، اب اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے؟ اب تو انٹرنیٹ سب سے زیادہ تباہ کن چیز لوگوں کے اندر داخل ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں بچے کمپیوٹر میں کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کہاں کہاں پھرتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت سنائے. سمجھتے ہیں لوگ بے باکانہ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لین دین میں فریب، خرید و فروخت میں بدمعاملگی، چور بازاری کرنا عام طور پر رائج ہے. اور پھر یہ احساس بھی نہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، ایسے سنگین کبائر کہ جب تک وہ ترک نہ کیے جائیں اور سچی توبہ نہ کی جائے ہرگز لائق معافی نہیں. عام لوگوں نے اپنی زندگی کے معاملات تہذیب حاضر کے سانچے میں اس طرح ڈھال لیے ہیں کہ اسلام کو کوئی مناسب باقی نہیں رہی. لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ دین و ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اسلام کا صحیح علم حاصل کرو اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انداز زندگی اختیار کرو. اگر تم نے ایمانی تقاضوں کو اہمیت نہ دی اور ان رائج وقت قبائل کی طرف التفات نہ کیا بلکہ سمجھتے رہے کہ ہم مجبور ہیں, دور حاضر کے یہی تقاضے ہیں, ہم کو ایسے معاشرہ رکھنا چاہیے, سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں, ہم کہاں کے ایسے متقی, یہ شدید غلطی ہے. اس خوش فہمی سے توبہ کیجیے, نہیں تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی. کیوں کہ جس چیز کو تم ناجائز وہ گناہ نہیں سمجھتے پھر توبہ اس سے کیا کرو گے. یہ ہے خطرناک معاملہ جو عام طور پر ہوا ہوا ہے. دیکھیے میرا مشورہ یہ ہے اور کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنا ایمان اسلام ٹھیک کر دو. ذرا یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے ایمان کا تم سے کیا مطالبہ ہے. تو مسلم ہو تو کس صورت مسلم ہو, اور مومن ہو تو کیسے مومن ہو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے, اس کی کیا تشریح کی ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں اور مسلم کیسے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے تم معلوم کر لو, ورنہ دنیا آپ کے بڑے خسارے میں پڑنے کا نیچا ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ بڑی اہم بات ہے. آپ کا مشاہدہ جو آپ کو اس وقت کے زمانے میں جو عام نظر آ رہا تھا اس بنا پر فرما رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ بڑی اہم بات ہے. میں صاحب اقتدار لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, تاجروں کو, دفاتر والوں کو اور عام النماز کو دیکھ رہا ہوں. گھریلو زندگی کے حالات میرے سامنے ہیں, سب کے سب شعور اور شاعر اسلام سے بیگانہ ہوئے جا رہے ہیں. اس وقت ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دین کے بنیادی اصول اور تعلیمات کو حاصل کرنا فرض اور واجب ہے. حکیم الامت حضرت مولانا سامی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تعلیم الدین, یہ مختصر سی کتاب ہے مگر اس پہ پورا ایمان اسلام کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری کتاب حیات المسلمین ہے, اس میں بڑی جامعیت ہے, اس کے اندر پورا دین آ گیا ہے کہ مسلمان کا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے, معاملات ایسے ہونے چاہیے, اخلاق ایسے ہونے چاہیے. کم از کم یہ دو چھوٹی کتابیں ہیں جو آپ کو یہاں بغیر قیمت کے مل جائیں گی. ان کو پڑھ کر اپنے ایمان کا جائزہ لے لیجئے. اس میں کیا کروایا جا رہا ہے, یہ بات 1982 کی ہے اور حضرت کے اپنے گھر میں یہ مجلس ہوا کرتی تھی. یہ دو کتابیں آپ نے منگوا کر رکھی ہوئی تھی جو مفت تفصیل پر مطلب تھے. کیوں آج زمانہ بڑا عجیب آیا ہوا ہے, اگر دینی ضرورت کے لیے کتاب چھاپی جاتی ہے تو آج کے بعد لوگ کیا ہے تنقید کرتے ہیں کہ مولویوں نے جی کمائی کے لیے نفع کے لیے دنیاوی فائدے کے لیے شائع کر دیے, اس کا توڑ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ نہیں ہے, یہ مفت اس لیے دے رہے ہیں کہ مفت مل جائیں گے ہمارے یہاں. کسی کو پڑھ لو, پچھلے رمضان اس سے پچھلے ہم نے بھی یہاں تقسیم کی تھی منگوا کر, زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے جی. لیکن ان دو چھوٹی چھوٹی کتابوں میں سارا دین آ گیا, یہ جو بتا رہے ہیں کہتے ہیں کم از کم یہ کتابیں آپ پڑھ لیں یہاں مفت مل جائیں گی. ان کو پڑھ کر اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے, جہاں کوتاہیوں توبہ استغفار کیجئے, جہاں سمجھ نہ آئے وہ علماء سے پوچھتے رہیے. بھائی آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے, جہالت میں پڑھ کے مطمئن نہیں رہنا چاہیے. ایک ایک بات کا سوال ہوگا تمہارے معاملات کے بارے میں, معاشرے کے معاملہ میں, اخلاقیات کے معاملہ میں, جب تک دین کے یہ اجزاء صحیح نہیں ہوں گے یاد رکھو تمہاری نماز روزہ حج زکات سب بے روح بلکہ بے معنی ثابت ہوں گے۔ اب جائزہ لیجئے کہ دین کے ہر شعبے ہم کس طرح فرائض واجبات ادا کر رہے ہیں اور کس طرح گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ دین کے پانچ اجزاء ہیں عقائد، عبادات، معاملات، معاشر، اخلاقیات۔ انہیں پانچوں شعبوں سے متعلق احکامات الہیہ کا نام دین ہے جن پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ہمیں نبی و رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے وہ دولتیں گراں قدر حاصل ہے کہ عالم امکان میں کسی امت کو حاصل نہیں۔ ابتدائے آفرینش سے بعثت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ حجت تمام نہیں کی تھی۔ تدریجن ایمان کی ترقی کے لیے نبی آتے رہے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا تو انسانوں پر اتمام حجت فرما دیا اور اپنے کلام پاک میں اعلان فرما دیا جس کا ترجمہ ہے یعنی آج ہم نے تمہارے دین کو کامل و اکمل کر دیا اور اپنی جتنی نعمتیں بنی نو انسان کی ضرورت تھی سب دین اسلام کے اندر رکھ دی۔ تو اسلام ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں دنیا کے لحاظ سے بھی اور آپ کے لحاظ سے بھی باری تعالیٰ جمع کروا دی۔ اللہ ہمیں قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، یعنی اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے، ایسی شریعت عطا فرمائی ہے جو ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے۔ ہماری زندگی کی، اس دنیا کی، یہ آخر کی کون سی ایسی ضرورت ہے جس کے تعلق سے ہماری شریعت مطہرہ نے ہمیں تفصیل کے جزیات تک نہ بتائی۔ اللہ ہمارا دل ایسا بنا دے جو شریعت سے پوچھے، ہمیں تشنہ نہیں چھوڑا۔ اب آگے فرماتے ہیں، آپ نے یہاں ایمان کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیا، اب رمضان شریف کے برکات حاصل کرنے کا طریقہ کار سنیے۔ میں یہاں فضائل رمضان بیان نہیں کروں گا، وہ جیسے میں ذکر کیا دوسری کتابوں سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ میں تو اس بات کی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب ایمان ہونے کے بعد ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات، احسانات اور رحمتیں کس قدر ہم پر نازل فرمائی ہیں۔ ایک عظیم عظیم احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ قرآن کریم کی صورت میں ہے جو اس ماہ رمضان مبارک میں نازل ہے۔ قرآن کریم ایک اعجاز ہے جو ابدی و سرمدی ہے، جس کی مثال عالم امکان میں نہ کبھی تھی نہ کبھی قیامت تک ہوگی۔ اور دوسرا بے مثال انعام رمضان شریف کے مہینے میں شب قدر ہے۔ احادیث میں ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے ایسے عظیم و شان احسانات کا ظہور ہوتا ہے کہ عالم امکان میں کبھی بھی نہیں۔ شب قدر کے متعلق یہ بھی ہے کہ پندرہ شعبان کی جو رات ہے اس کے متعلق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس قدر جوش ہوتا ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ شب براق تو گزر گئی پندرہ شعبان کی، اور شب قدر ابھی آنے والی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس قدر جوش ہوتا ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بعض گناہ اس قدر سخت ہیں کہ ان کی نحوست سے ان مبارک راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اور مغفرت عامہ سے محرومی رہتی ہے۔ اب خیال کرے گا احادیث میں شب قدر کے متعلق جہاں یہ خوشخبری ہے کہ گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ یہ بھی ہے کہ چار شخصوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ شب جرات کا بھی بتا دیا، شب قدر کا بھی، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چار شخصوں کے گناہ معاف نہیں، یعنی چار قسموں کے چار کیٹیگریز بتاتی ہیں کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں ان کے گناہ معاف، حالانکہ مغفرت عامہ بارش کی طرح دھواں دھار برستی ہے، رحمت عامہ بارش کی طرح دھواں دھار برستی ہے اور سب کو معافی ہو جاتی ہے، لیکن چار شخص ہیں ان کے گناہ نہیں معاف ہوتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور رشتہ ناطا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ یہ محرومی بہت ہی بڑی محرومی ہے جس کا احادیث نبوی میں ذکر آیا ہے۔ دیکھو جی، جہاں تک شراب کا تعلق ہے، اللہ کا شکر ہے عمومی طور مسلمانوں کے اندر اس کی کراہیت ہے، جن کو کچھ لت لگ گئی، لیکن عمومی طور پر ابھی تک یہ بات ہے کہ یہ ہے یا نہیں۔ لیکن باقی تین باتیں جو ہیں، والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی اور پھرنا، یہ عام ہے۔ یہاں چار کی مفت نہیں ہے نا، ایک شراب کا پینے والا، دوسرا قطع رحمی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا اور کینہ رکھنے والا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، جو سب اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ روزے کے ثمرات بجز بھوکا رہنے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں ان کو رات کی جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ نہ ملا، یعنی یہ گناہ ہو رہے ہیں، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی اور پینا۔ تو روزہ بھی کیا ہے، بھوکا رہ رہا ہے اور مشقت، رات کو جاگ رہا ہے لیکن ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ جو شخص رمضان مبارک میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے، اس کی محرومی کا اندازہ زیل کی حدیث سے ہو سکتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر مبارک پر قدم رکھا اور آمین فرمایا، پھر دوسرا قدم رکھا اور آمین فرمایا، پھر تیسرا قدم رکھا اور آمین فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے دریافت کرنے پہ شاہ فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے، جب میں نے پہلے درجے میں قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرا قدم دوسرے درجے پر رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اب جبریل علیہ السلام جیسے مقرر فرشتے کی دعا ہی کیا کم تھی، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے جتنی سب بدعا بنا دی، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، آمین۔ سب سے پہلی حدیث میں شب قدر کی محرومی، باقی تین احادیث میں رمضان کے مہینہ کی محرومیوں کا ذکر ہے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ شب قدر جیسی رات جس کے متعلق قرآن پاک نے فرمایا کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے، خیروں میں الف شہر، ہزار مہینوں سے افضل ہے، اور اس کا کچھ اندازہ نہیں کہ ہزار مہینے کتنا افضل ہے۔ یہ شب قدر جو صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہوئی ہے، پہلی امتوں میں کسی کو نہیں ملی، اب اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا، اس سے بڑھ کر بدنصیب کون ہوگا؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی مومن ہو کہ جس کے دل میں رمضان المبارک میں اور شب قدر میں اپنے کسی عزیز و اقارب یا کسی دوست و احباب یا کسی مسلمان سے کینا بغض ہے. یہ بڑے خوف کی بات ہے. آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اگر عزیزوں سے دوستوں سے کسی سے بھی تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور دل میں ان سے ناراضگی کے باعث بغض اور کینا ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی نجات چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقصد چاہتے ہو, یہ مجاہدہ کرنا پڑے گا, یہ جبر کرنا ہوگا کہ جن لوگوں سے تعلقات میں غصہ بغض ہے ان سے معافی مانگ لی جائے یا ان کو معاف کر دیا جائے. اس پہ کوتاہی نہ ہونی چاہیے. اگر کسی کے والدین زندہ ہیں اور کسی سے ناراض ہیں تو چاہیے کہ جس طرح ممکن ہو والدین کو راضی اور خوش کرے, ورنہ اس کا وبال دنیا آخرت میں ضرور ہوگا. آپس کے تعلقات کی صفائی کے لیے ایک ترکیب بزرگوں نے بتلائی ہے, وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, سنیے. اعلیٰ اور اولا تو یہی ہے کہ بالمشافہ معافی اور تلافی کر لی جائے. جو میں سے تو یہ بات پہلے گزری ہے بھائی, تعلقات میں ناچاتی کی دو ہی وجہ ہے نا, یا انہوں نے زیادتی کی یا ہم نے زیادتی کی, یہی ہے نا. اگر بھائی ہم نے زیادتی کیا تو ہم تلافی کیا کرنے کی, ان سے معافی مانگی, اور اگر انہوں نے زیادتی کی تو ہم معاف کر دیں, تو معافی تلافی ہو جانی چاہیے. اس کو فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ اور اولا یہ ہے کہ دل مشافہ, کہ مل کے ہم آپس میں اس کو کر لیں. اگر دل مشافہ معافی کی ہمت نہیں پاتے تو دل کو سمجھائے کہ مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے, مجھے بھی اس کی معافی مغفرت رحمت کی ضرورت ہے. میں اپنے بھائی کو معاف کر دوں یا اس سے معافی مانگ لوں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دیں گے. اگر یہ روبرو زبانی نہیں کر سکتے تو تحریراً یوں لکھ دو کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کی بخششیں عام ہیں لیکن چند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقصد میں قید لگا دی ہے. بھائی ہمارے اور تمہارے تعلقات جو ناگواریاں ہیں جن کا ہم کو بھی قلق ہے اور تم کو بھی قلق ہوگا, یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ کے لیے تم ہمیں معاف کر دو, ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں اور آپ کے دل میں میری طرف سے ناگواری ہو تو للہ مجھے معاف فرما دیجئے. اور یہ تو کر سکتے, یہ مجاہدہ تو کرنا ہی پڑے گا اور معاملہ صاف کرنا ہوگا, ورنہ شب قدر کی شایان شان قدر نہ ہوگی, رمضان مبارک کے فضائل رہ جائیں گے اور تمام برکات سے محروم ہو جائے گی. اس لیے کچھ بھی ہو دل کو صاف اور معاملہ کو حل کرنا ہی پڑے گا. اگر تم نے اپنی طرف سے کام کر لیا اور اس شخص نے معاف نہیں کیا تو تم بری ذمہ ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے. اب فریقِ ثانی کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے, اگر اس کو بھی توفیق ہوگی وہ بری ہو جائے گا. اس طرح اگر تم سے کوئی معافی مانگتا ہے اور تم معاف نہ کرو تو بری ذمہ ہو گیا اور تم سے معاوضہ ہو گیا کہ تم نے کیوں معاف نہیں کیا. اس معاملہ کو ضرور صاف کرنا چاہیے. دیکھیے شروع میں عرض کر چکا ہوں, اس وقت ہمارے عوام کی یہ حالت ہے کہ دوسرے مذاہب کی طرح ہم نے بھی اسلام کو ایک رسمی مذہب سمجھ لیا, اسی بنا پر اپنی فہم کے مطابق رمضان مبارک کو اتنا سمجھ لیا کہ دن میں روزہ رکھ لیا, رات کو تراویح میں تراویح چھوڑ لیا اور صبح سادے سے پہلے سحری کھا لی. تو بھائی رمضان کا معاملہ یہیں تک نہیں ہے, رمضان شریف کا مرتبہ بہت بلند ہے. زندگی کی ہر شعبے میں ہر وقت رمضان کا احترام عملاً ضروری ہے کہ رمضان شریف کے برکات حاصل ہوں, مگر ہمارا یہ حال ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, تسبیحات بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرعی احکام کی نافرمانی بھی ہوتی رہتی ہے, گناہ کبیرہ صغیرہ بھی سرزد ہوتے رہتے ہیں, آنکھ بھی بہکتی رہتی ہے, زبان بھی بہکتی رہتی ہے اور غیبت ہوتی رہتی ہے, دل بھی بہکتا ہے, ناپاک گندے خیالات بھی جمع ہوتے رہتے ہیں اور فضول اور لفظ افعال بھی وقت دل فرق ہوتا رہتا ہے. ایسے روزے کو حدیث کی پر فاقہ کہا گیا کہ ایسا روزہ بھی کس کام کا, کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہوتی رہے، احساس بھی نہ ہو، ایسی صورت میں توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی. روزہ تو پاکی کے ساتھ ہوتا ہے، روزہ تو پاکی کے ساتھ ہوتا ہے، جب تک آنکھیں، زبان، دل اور اعضاء جو آ رہے سب گناہوں سے پاک نہیں ہوں گے تمہارا روزہ بے جان بے روح ہوگا. اور اس روزے پر اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا وعدہ فرمایا اور روزہ دار کے لیے جو اجر عظیم رکھا اس سے محروم ہو جاتی ہے. ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، کس دل سے توقع کرتے ہو کہ ایسی حلقے تم کو رمضان شریف کے انوار و برکات اور تجلیات کا ضرور ہوگا، اللہ تعالیٰ کے موجودہ انعامات احسانات تم کو کیسے حاصل ہوں گے، بلکہ رمضان کی حق تلفی سے اجر و ثواب کی وجہ اندیشہ ہے کہ الٹا موازنہ ہونے لگے. اللہ تعالیٰ کی نعمت سے عظما کی یہ قدر بے قدری کی گئی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. ہمارا ایمان اور اسلام کیا مطالبہ کرتا ہے، جب تم اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، ان کی محبت و عظمت کا کیا حق ادا کرے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا دل میں کتنا ذوق و شوق رکھتے ہو، اپنی وضاحت، لباس پوشاک، رہن سہن میں سنت کا اتباع کرتے ہو، اسلامی تہذیب و معاشرہ و شعور و شعائر اسلام کا کتنا پاک و لحاظ کرتی ہے. مگر افسوس ہے ہم نے اس کو کفار، مشرکین، فساق و فجار، یہود و نصارہ، مغبوزین اور ضالین کا معاشرہ اختیار کر رکھا ہے. ہمارے دلوں میں نفسانی اور شیطانی گندگی اور ناپاکی گھسی ہوئی ہے، لیکن ہم کو نہ ان باتوں کا احساس ہے اور نہ ہم ان کو برا سمجھتے ہیں. دل کی گہرائیوں سے ان حالات پر غور کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس خاطر کا جواب نہیں تو پھر بتاؤ اس ماہ مبارک میں ہمارے ایمان میں کیسے تقویت آئے گی، ہمارے دلوں میں کیسے عبادت کا نور آئے گا، ہماری روحانیت کیسے ترقی کرے گی، ہمارا تعلق مع اللہ کیسے قائم رہے گا، رمضان مبارک کے برکات و ثمرات و انعامات و احسانات ہمیں کیسے نصیب ہوں گے، شب قدر کی تجلیات و انوار کا ہم پر کیسے ظہور ہوگا. ان سب باتوں پر اچھی طرح غور کرنا چاہیے. اگر سال بھر کے 11 مہینے بلکہ ساری عمر بھی اب تک غفلت میں گزری ہے، بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی، حکم و دلی مشاغل میں گزری، تو پھر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے موقع دیا ہے کہ ہوش میں آ جائیں اور اپنی زندگی کے جو لمحات بھی حاصل ہیں اور جو فرصت عمر ملی ہوئی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی گھڑیاں ابھی نصیب ہیں، مولا کریم کے رحم و کرم کو طلب کر لینے کا ابھی وقت موجود ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ والے اب سب بھاگ رہے ہیں، پہلے ہمارا ایکس رے کر کے ہمیں سب دکھا دیا، پہلے ہمارا ایکس رے کر کے پھر اب تک 1982 کی بات ہے، اب اور بگڑا ہے نا، ہمارے سامنے آ گیا، اب کیا فرما رہے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے گھڑیاں بھی نصیب ہیں، مولا کریم کے رحم و کرم کو طلب کر لینے کا اور راضی کر لینے کا بھی وقت موجود ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا تو کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مبارک میں تمام مسلمانوں کو توبہ استغفار کے لیے اعلان ہوتا ہے. اس مبارک مہینے میں تمام مسلمانوں کو توبہ استغفار کا اعلان ہو رہا ہے اور عفو و مغفرت کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے اور بہت محبت کا فرمان ہے. اعلان مغفرت بڑی محبت کے ساتھ ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے وہ بندو، ترجمہ ہے اس کا، اے میرے وہ بندو، کسی پر غور کرتے ہیں. یہ خطاب کسی نبی کے ساتھ نہیں، یہ خطاب کسی ولی کے ساتھ نہیں، یہ خطاب کسی نیک بندے کے ساتھ نہیں. اے میرے وہ بندو، میرے کس کو؟ ہمارے گناہگار کو فرمایا. اے میرے وہ بندو جنہوں نے تجار کو زیادتیاں کی ہیں, آ گیا ان کو بھی اپنے بندے کہہ کے پکار رہے ہیں, تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو, بال یقین اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کروا دے گا. واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے. اللہ کی ذات ایسی بڑی بات ہے, ہمارے لیے کتنا اللہ نے بہترین موقع ہمیں پھر عطا فرما دیا. اب استقبال رمضان کیا ہے, رمضان آ رہا ہے نا, اس اعلان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا اعلان ہے, اس کی قدر کرو. اللہ کے لیے اب بے حسی غفلت کو دور کر لو, غیر ضروری امور اور تعلقات آج سے ختم کر دو. یکسوئی کے ساتھ رمضان شریف کے مبارک دنوں کے استقبال کی تیار ہو جائے, توبہ استغفار سے اپنے قلب کی پاکی حاصل کر لو, اور اللہ تعالی توفیق طلب کر لو, اور تہیا کر لو, اور عزم کر لو کہ 30 دن تک ہر طرح کے معاصی سے پرہیز کرے. کہ رمضان جو آ رہا ہے اس میں گنتی کے 30 دن ہیں, اس میں ہر قسم کی نافرمانی سے کیا کریں گے, ہم پرہیز کریں گے, نافرمانیوں سے بچیں گے, آنکھوں اور زبان کی حفاظت کریں گے. اس طرح اگر آپ رمضان بار میں داخل ہوں گے تو آپ انشاءاللہ اس کی پوری برکات اور ثواب نصیب کریں گے, آپ کو نصیب ہوں گے. اچھی طرح سمجھ لیجئے, بغیر اختیاری کچھ آتے نہیں. اللہ نے بھائی موقع دیا ہمیں بھی, ابھی دل ہے چند باقی ہیں, جن میں قدم بھی جب پچھلا جو بیان کر پڑا گیا سنایا تھا کہ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن ہم بیٹھ کر تنہائی میں جی بھر کے اپنی پوری عمر کے سارے گناہ یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں ندامت خلق کے ساتھ. یہ پھر نہ تکرار کرنا, یہی فرمایا تھا, ایک دفعہ جی بھر کے معافی مانگ لو, پھر اللہ کے اس وعدے پر پورا یقین رکھو کہ اللہ نے معاف فرما دیا. اب تذکرہ بھی نہ کرنا, ان کی تکرار بھی نہ کرنا. فرما دیا, کتنا بڑا اعلان ہے, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں, تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نامید مت ہو, بال یقین وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. واقعی وہ بڑا بخشنے والا, بڑے رحمت کرنے والا. آج 26, کل 27, اس کے بعد 28, پھر 29, 30 سبان ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن یہ تو ہے نا, ہے تو بھائی اس کو یہی کر لیں, تنہائی میں بیٹھے اور یاد کریں, دن میں رات میں جو موقع مل جائے. رات کا وقت افضل تو ہے, لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے جب چلو. بلکہ میں تو عرض کروں, ابھی اسی مجلس میں, ابھی اسی وقت اپنے دل کے اندر سے اللہ کے آگے ندامت کے ساتھ معافی مانگو, کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں اور اہتمام کی ضرورت بھی نہیں. وہ تو دلوں کے اندر کے بھید کو جانتا ہے, اور توبہ ندامت ہی کا نام ہے. اسی لمحے ابھی اپنے دل کی طرف توجہ دیں, آنکھ بھی بند نہ کریں. ہاں یہ بھی اب دل کے اندر سے اللہ کے آگے اقرار کرے کہ یا اللہ پوری زندگی میں مجھ سے جو گناہ ہوئی ہے, جہاں جہاں میری آنکھ بہکی ہے, میری زبان بہکی ہے, میرے کان بہکے ہیں, میرا دل بہکا ہے, جو جو غلطیاں ہوئی ہیں تنہائی میں, مجرموں میں, چھوٹے بڑے, اے اللہ مجھے معاف کر. اللہ کی رات سے امید رکھیں, فرماتے ہیں اگر اس طرح رمضان سے پہلے کر لیں گے اور اس پاکی کے ساتھ پھر رمضان مبارک میں داخل ہوں گے پھر انشاءاللہ اس مبارک مہینے کی ساری برکات اور ثواب کو آپ دیکھیں گے. اچھا آگے اس کے بعد پھر درد کے ساتھ ایک بات اور فرما رہے ہیں. اب عورتوں کے متعلق بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. عورتوں کی آزادی اور بے راہ روی کا ایک ایسا سیلاب آ چکا ہے الامان الفی اور آپ کے قابو سے باہر ہو گیا. اب تو اللہ تعالیٰ کی اس امت پر اس قوم پر رحم فرمائے تاریخ بتا رہی ہے کہ جہاں جہاں تباہیاں آئی ہیں اور جو جو ملک برباد ہوئے ہیں وہ عورتوں کی بے حیائی بے شرمی بے غیرتی گانا بجانا ایش و عشرت ناچو ناچ رنگ لہو لہو کی باتوں سے برباد ہوئی. تاریخ بتا دیتے اور مسلمانوں پر بھی تباہی آئی ہے اسی وجہ سے. اللہ بچائے آج ہمارے ملک میں اب وہی انداز ہے کوئی آثار شروع ہو گئے. یہ بھائی 82 کی بات ہے اور آپ دیکھتے ہیں عورتوں کی آزادی کا یہ عالم پہلے برقع اتارا پھر بے محابا آزاد ہو گئی بے حیائی بے شرمی سے پہلے سر کھلا پھر بازو کھلے پھر پیٹ کھلا رنگین کپڑے پہنے ہوئے بلا تکلف مردوں کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں دوش بدوش ہو رہی ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ ایسی عورتوں کو فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور تمام مخلوق ان پر لعنت بھیجتی ہے. یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے جس سے توبہ کی بھی توفیق نہ ہونے کا یہ اس زمانے کی یہ ضرورت ہے یہ اس زمانے کی تہذیب کا تقاضا ہے. جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا توبہ کی توفیق کہاں سے ملے گی. فرماتے ہیں کہ یہ بڑی سنگین بات ہے یہ تو ایسا سیلاب آ چکا ہے جس پر مرد بھی راضی ہیں عورتیں بھی مطمئن ہیں انا للہ انا الیہ راجعون. اور لطف یہ ہے کہ ایسی عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایسی عورتیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک ان خلاف شرع کاموں سے توبہ نہ کریں گی ان کا نماز ادھر کسی کام نہ آئے گا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے کہ روزہ کے لیے واجب ہے کہ تمام قبائل سے بچے اور اللہ تعالیٰ کے عدولی حکمی سے بچے. جب تک یہ نہیں ہوگا ایمان کامل نہیں ہوگا. کامل ہونا کیا مانا اندیش ہے ایمان قائم بھی نہ رہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرم و حیا ایمان کی علامت ہے ایمان بہشت میں پہنچاتا ہے بے شرمی بدخوئی کی بات ہے بدخوئی دوزخ کو لے جانے والی ہے. ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحیا من الایمان شرم و حیا ایمان کی نشانی ہے اگر شرم و حیا رخصت ہوئی تو ایمان کی کیا خیر کیا خیر. پھر غضب یہ کہ بے پردگی بے غیرتی بے شرمی بے حیائی اور گناہ کبیرہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا کہا جاتا ہے یہ تو رائج الوقت چیز ہے. آج کی تہذیب معاشرہ اسی طرح ہے تو کیا تمہارا ایسے کیسے قانون الہی بدل جائے گا. اس کا وبال بھی گھر گھر دیکھ رہے ہو نہ چین ہے نہ سکون نہ امن نہ عافیت طرح طرح کے مصائب نئی نئی مشکلات پریشانیاں بیماریاں الامان الحفیظ شامت اعمال کا ایک ہمگیر وبال ہے جو آج کل ساری قوم پر جاری ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اپنے قہر سے اپنے غضب سے. یہ معمولی بات نہیں کہ احکامات الہی خلاف ورزی کرو اور قبائل کا ارتکاب کرو اور سمجھو یہ تہذیب حاضرہ ہے. آج کل کا تقاضا یہی ہے ہم مجبور ہیں ایسا ہی ہوتا ہے. مگر تم سمجھ لو کہ مجبوری سمجھ کر یا خوشی سے کرو مگر اللہ کے غصے اور غضب سے نہیں بچ سکتے. قبائل کرنے کے بعد عصیان و طغیانیوں کے بعد اس پر اصرار کرنے اور جری رہنے کے بعد اس کو ترک نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ کیسے نجات مقصد کی امید رکھ سکتے ہو بلکہ اندیشہ ہے کہ توبہ کی توفیق کی سلب نہ کر لی جائے. العیاذ باللہ دیکھو ہوش میں آ جاؤ سمجھ جاؤ رمضان شریف کے روزے آ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت دھواں دار بارش کی طرح برستی ہے. تو گناہوں کو ترک کر سکتے ہیں. رمضان مبارک کے جیسے برکت اور رحم کے مہینے میں توبہ استغفار سب قبول ہونے کا وعدہ خداوند دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جوش رحمت کو دیکھو, فرماتے ہیں یہ مہینہ میرا ہے, اس کا اجر میں دوں گا. صاحب ایمان کے لیے ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کو اپنے ساتھ کیوں مخصوص کیا کہ یہ میرا مہینہ ہے. سنو, یہ مہینہ اس لیے مخصوص کر لیا کہ جتنی بھی نعمتیں اور رحمتیں باری تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہتے تھے, ان کو راضی کرنا چاہتے تھے, ان کی امت کو جتنا فرمانا چاہتے تھے, سب اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عطا فرما دیں گے. اب بدنصیب ہے وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو, اس ماہ مبارک سے فائدہ نہ اٹھائے. اس ماہ مبارک میں تین اشرے ہیں, ایک اشرہ رحمت کا, دوسرا مقصد کا, تیسرا عذاب دوم نجات کا. اب تصور میں خیال میں لاؤ کہ اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز ہے جس کی تمہیں حاجت ہے. پہلا اشرہ کیا ہے؟ رحمت کا. دوسرا کیا ہے؟ مقصد کا. تیسرا کیا ہے؟ عذاب دوم نجات کا. پوچھتے ہیں, اب سوچو خیال میں لاؤ کہ اس کے کوئی چوتھی چیز بھی ہے جس کی حاجت ہو, جس تمہیں دنیا کی ضرورت ہو. بزرگان دین کہتے ہیں کہ رمضان کے تین اشرے اور آدمی تین ہی طرح کے, ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنتے ہیں, مطیع بنتے ہیں, جن کے وہ گناہ کو بھول ہی نہیں, ان کے شروع ہی رمضان سے رحمت انعام کی بارش شروع ہو جاتی ہے, اور دوسرے جو معمولی گناہگار ہیں ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت سے مغفرت ہو جاتی ہے. تیسرے وہ جو زیادہ گناہگار ہیں ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہو جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے تو ہوشیار ہو جاؤ, اور دیکھو کہ اللہ پاک اپنے مہینے ہم سے کیا چاہتے ہیں, اس پر غور کر لو, ان کے احکام پر نظر کر لو. اللہ پاک نے اپنے کلام پاک نے اپنی مرضیات نافرمرضیات کی تفصیل بیان فرما دی ہے, ان کو مستحضر کر لو. اللہ پاک نے دنیا آخرت میں جن اعمال صالحہ کے ثمرات و برکات کی وضاحت فرما دی, ان کو سمجھو, اختیار کر لو. اپنی اہلیت استعداد کو درست کر لو, اللہ کی رحمت کے طلبگار بنو, اپنے کو اللہ کی رحمت مقصد کے قابل بنا لو, اور دعا کرو کہ یا اللہ یہ آپ کا مہینہ ہے پھر ہم کو بھی اپنا بنا لیجیے. ہم اب تک بھول غفلت میں پڑے رہے, قواعد میں مبتلا رہے, فسق و فجور میں گرفتار رہے, غیر قوموں کا تمدن اختیار کیا, مشرکین کفار یہود و نصارہ مغضوبین و ضالین کی وضع قطع لباس پوشاک اختیار کی, اور اپنی شامت اعمال سے غافل رہے, اب ہم کو معاف فرما دیجیے, اور ان سب گناہوں کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. عورتیں ہوں یا مرد سب ہوشیار ہو جائیں. اگر اللہ کے نیک بندے اور بندیاں بننا چاہتے ہو تو اللہ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی بنا لو, شریعت مطہرہ کے مطابق رہنا سہنا, ملنا جلنا, کھانا پینا, لباس پوشاک سب بنا لو. عورتوں کے لیے بھی صاف صاف ہدایات موجود ہیں, مردوں کے لیے واضح کھلے احکام ہیں, اللہ کا قانون جاری ہو چکا, عالم امکان میں کسی کی مجال نہیں کہ قانون الہی بدل سکے. جتنے شرائط و قواعد ہیں سب ترک کر دو, گزشتہ پر توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے عجز و انکساری کے ساتھ معافی مانگو, تو پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی نورِ رحمت بن جاؤ گے, اللہ تعالیٰ کے انعامات احسانات تم کو دیں گے. اللہ ہمیں ان انعامات احسانات کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو بھائی اللہ پاک نے ہمیں یہ ایک موقع پھر عطا فرمانے کا ارادہ فرما دیتی ہے, اس لیے اس کے قریب ہو جاتی ہے, لیکن ابھی بھی بھائی پتہ نہیں ہے کیوں گی. کوئی گارنٹی ہے کہ رمضان میں داخل ہوں گے؟ لیکن مانگے رجب میں دعا شروع کی تھی نا, اللہ بارکنا فی رجب و شعبان, بدلنا رمضان, تو رجب بھی گزر گیا, شعبان گزر ہی رہا ہے, اب تو بھائی گزر ہی گیا تقریباً. اللہ سے مانگ لیں اللہ ہمیں پہنچا دے, اور اس پہنچنے سے پہلے اپنے آغاز جارے کو اور دل کو کیا کر لیں, صاف کر لیں. انشاءاللہ اس مبارک مہینے میں پھر اللہ پاک کی رحمتوں کو, برکات کو, تجلیات کو مشاہدہ کریں گے, محسوس کریں گے. پہلے بھی عرض کیا کہ باطنی فائدے پہلے باطن دیکھتے ہیں, جن کی باطن کی نظر کھلی ہوئی ہے وہ تو دیکھتے ہیں ظاہری, برکات بھی ہم خود دیکھتے ہیں, سب دیکھتے ہیں. چاند کا اعلان ہوگا مسجد میں بھر جائیں گے نہیں, کون جاتا ہے لانے کے لیے, وہ گشت کرتا ہے کبھی, رمضان شروع ہو گیا چلو آؤ, یہ سب سے پہلی برکت سال ہر سال سے ہم خود دیکھتے ہیں, اہل اذان بھی خود دیکھتے ہیں, کیوں منٹوں میں, یعنی اذان کے وقت ہی اعلان ہو جائے تو عشاء کی نماز میں مسئلے بڑی ہوتی ہے. تکلیف بار کی ہے نا کہ میں تو یہاں سے ادھر آ جاتا ہوں نا, ایک منٹ پہ آ جاتا ہوں نا, یعنی گھر سے نکلا ابھی اعلان نہیں ہوا تھا, یہ ہوا مجھے پتہ نہیں چلا تھا, لیکن یہاں سے داخل ہوا مسجد کے آرڈر میں بتا دیا اعلان ہو گیا. بارہ دن یہ رنگ کرتے ہر 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 رمضان کو دیکھتے ہیں, یعنی اس مہینے میں طبیعتوں کا میدان خود بخود ہوتا ہے براہ راست, کسی کی ترغیب نہیں. یہ جماعت والے جو ہے سارا سال گشتیں کرتے ہیں ماشاء اللہ, اللہ ان کی کوشش قبول ہے, مسجد ہی بھرتے, کبھی دیکھا مسجد بھری ہو, ایک ایک دورہ کر کٹاتے ہیں بےچارے جا جا کے, منتیں کرتے ہیں کہ مسجد ہی بھرتی, لیکن یہاں دیکھ لو چاند کا اعلان ہوا اور مسجد, یہ نیکیوں کے بیچ ہونے کا مہینہ ہے. ابھی سے عزم کر لو, اللہ سے مانگ لو, جن عادتوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں, جن عادتوں کو, یہ ان سے عرض کر رہا ہوں جو واقعی سمجھتے ہیں کہ غلط عادتیں پڑ گئیں چھوٹتی نہیں, جن کا زمین مر گیا ان کی نہیں, جن کی حس ختم ان کی نہیں, جن کے اندر حس ہے وہ پریشان ہے اپنی گندی عادتوں سے, اندر ہی اندر پیشاب پریشان ہے, چہتے ہیں چھٹتی نہیں ہے, یہ اللہ بہترین موقع عطا فرما رہے ہیں. اس مبارک مہینے میں تھوڑی میلے چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ شیطان کو باندھ دیا, نفس کو کمزور کر دیا, دو ہی دشمن ہیں جو ہمیں بددینی پر مجبور کر رہے ہیں, ایک شیطان ہے کہ ہمارا اپنا نفس, تو روزے کی برکت سے نفس کی قوت ٹوٹ جاتی ہے اور شیطان کو باندھ دیا, نفس کی قوت کیوں نہیں ٹوٹے گی. دیکھو ایک 30 دن کے لیے اللہ ہم سے ایک مشق کرائیں گے تو ہم سب بڑی خوشی سے کر لیں گے کہ طلوع صادق سے لے کر غروب تک اپنے آپ کو ان جائز خواہشات سے بڑی آسانی سے روک لیں گے, کہ نہیں روکتے, گھر کے اندر اکیلے ہوتے ہوئے بھی فریج موجود, ٹھنڈا مشروب موجود, ہر چیز موجود, کوئی دیکھنے والا نہیں آس پاس کوئی, اور پیاس کی بھی شدت, گرمی کی بھی شدت, کیوں جی تو گیا گزرا ہو گزرا بھی جگہ کرتا ہے, تو نفس کی قوت ٹوٹی کہ ٹوٹی ہی, نفس تو کھا لے اس کو کیا پتا چلے گا, دیکھتے نہیں کرتے. ہم نے بہت دیکھا ہے کہ بالکل گیا گزرا مسلمان, گیا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی عمل نہیں ہے, جواب بھی نہیں پڑتا, ایسے بھی ہیں نہیں, ایسے روزہ ایسا پکا رکھیں گے جہاں بلک ہو جائیں گے روزہ نہیں کریں گے, تنہائی میں بھی نہیں کریں گے. تو اس مہینے میں اللہ ہمیں ایک مشق کرا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں چند گھنٹے اپنے نفس کو اس کی مرغوب جائز چیزوں سے آسانی سے روک لیتے, جو جائز غیر رمضان میں جائز ہیں, اب چند گھنٹوں کے لیے جائز ہوگی وہ ہے مرغوب, آسانی سے روک لیں گے. تو جب نجائز سے روک لیں گے تو اندر جو قوت آنی چاہیے کہ نجائز سے بھی روک, یہی مشق ہے رمضان میں, یہی تقویٰ, کہ اگر جائز سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو جائز سے روکنا کوئی مشکل ہے؟ ہمت کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ بات ہے کہ رمضان میں بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں, رمضان میں بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں, تو یہ ہے کہ جن کو گناہ کی عادت پڑ گئی عادتن کرتے ہیں, شیطان کی ترغیب اب نہیں ہے, اب عادتن کر رہے ہیں, چکا لگاؤ. اگر چھوڑنا چاہے تھوڑی محنت سے چھوڑ سکتے ہیں, اگر چھوڑنا چاہے تھوڑی محنت سے چھوڑ سکتے ہیں. ابھی ابھی سے عزم کر لو, اس مبارک مہینے میں ہم عادت ڈالیں گے. یہ مہینہ مبارک اللہ دے رہے ہیں, ایک سیزن ہے, سیزن میں باقی کاموں کو مختصر کر دیں, اس کے لیے فارغ کر لیں. اس میں ہم نمازیں ساری جماعت کے ساتھ, تکبیر اولا کے ساتھ آدر ڈالو, تھوڑا سا پروگرام بنانا پڑے گا, کیا مشکل نہیں ہے کہ فرائض ہمارے جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ. اب اس مہینے میں نفر ہو گیا فرض کے برابر, زندگی بھر نفر پر فرض کے برابر نہیں ہے, ہر نفر فرض کے برابر, تو نفر کی لالچ ہونی چاہیے ہمیں, کیوں تو سید الوضو گھر سے وضو کرو اور نفر پڑھ لو, مسجد میں آ سکے تو مسجد پڑھ لو, موقع تلاش کرو, ہمت کا استعمال کرو, اشراق چاش عوامی تحجب اہتمام کر لیں اس مہینے میں, قرآن کی تلاوت اس مہینے کو قرآن سے خاص مناسبت ہے, یہ قرآن کا مہینہ ہے. میں نے پہلے بیٹھ کے ہمارے اس کے خلیفہ تھے تو وصال ہو گیا تو اسحاق صاحب پنڈی میں حضرت کی نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت ان کو ملی, تو وہ فرمایا, خود مجھے بتایا کہ حضرت سے بیعت ہوا تو ذکر بڑا مزہ آتا ہے, یہ ذکر کلبی جی ابش کریں گے نا, جب ذوق میں جا تو مزہ آتا ہے, خوب آتا ہے, تو ہر وقت اسی میں رہتا تھا. ذکر قلبی کی لذت سے جب اللہ ذوق بیدار کر لیا تو بہت مزہ خوب کرتا تھا, خوب کرتا تھا. رمضان آ گیا, بیعت کے بعد پہلا رمضان آ گیا ہے, تو ذکر کی طرف سے دھیان ہٹ گیا, قرآن میں ایسا لگا ایسا لگا کہ پڑھتا جا رہا ہوں, پڑھتا ہی تھکتا ہی نہیں, قرآن کو پڑھتا ہی جا رہا ہوں تھکتا ہی نہیں. اس دن جب گزر گئے ایک دم خیال آیا ہے ذکر ہی نہیں کر رہا میرے کو, ذکر پہلے کرتا تھا, حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا, کسی کا تشریف فرما کے چلتا, عجیب معاملہ ہوا ہے کہ ذکر میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ ہر چیز کو سرخی میں لگا ہوا تھا, اب رمضان جیسے آیا ہے اب قرآن تھکتا ہی نہیں ہے. فرمایا کہ شکر کرو جی, رمضان کا ذکر قرآن ہی ہے, رمضان کا ذکر. تو بھائی اس مبارک مہینے میں اللہ کا شکر ہے, عمومی طور پر ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اپنے عام امور سے زیادہ قرآن پڑھے, کیوں ہے یہ نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رمضان میں 61 قرآن ختم فرماتے تھے, کتنے؟ ایک دن میں, ایک رات میں, ایک تراویح میں, پورے رمضان میں. شوق کی بات ہے نا, شوق کی بات ہے نا, ہم کہیں کیسے ممکن, ناممکن نہیں. بیداری کی بات ہے, اندر میں شوق کے لگنے کی بات ہے, اس انعامات کی بات ہے, اللہ پاک سے ایسی برکت عطا فرماتے ہیں, ناممکن نہیں ہے. آج بھی اللہ کے بندے ہیں, ایسے نہیں کہہ رہا اللہ نے زیادہ کرائی ہے, کر لیتے ہیں, ناممکن نہیں ہے. اصل میں ہم کھو بیٹھے ہیں, اس استعداد کو کھو بیٹھے ہیں, ہمیں اچنبھا لگتا ہے, ہمیں عجیب لگتا ہے, لیکن عزم کرو, اللہ سے مانگو, ہمت کرو, ہاں کچھ نہ کچھ تو بڑھائے نا, پھر اسی سے استعداد بڑھے گی. اصل میں روحانی استعدادیں اللہ نے دی ہیں, استعمال نہ کر کے ہم نے اس کو گوا لیا یا کمزور کر دیا, اب ہمت کرو, ریوائول ہو جائے گی انشاءاللہ. کچھ نہ کچھ تو کوشش کریں گے نا. ایک بات اور جو عرض کرنی ہے کہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے, گناہوں کی عادتوں کو چھوڑنے کا سیزن ہے, اس سیزن سے فائدہ اٹھائیں, یعنی غیر ضروری تعلقات کو کم سے کم کر دیں, گنتی کا دن ہے, ایسے مشاغل سے جس میں روحانیت میں کمزوری آتی ہے اس کو فرق کر دیں, چند دن فارغ کر لو, نہیں تو کچھ تو فارغ کریں, کچھ تو بڑھائیں. ایک بات اگر ابھی سے عزم کر لیں کہ رمضان میں بازار کی کیا کہوں, ہم کہیں گے سارے سال کی کمائی رمضان ہی ہوتی ہے بھائی, اپنے اپنے ذوق کی بات ہے, تو یہ کمائی کرنا چاہتا ہے اس میں لگ جاتا, وہ کرنا چاہتا اس میں لگ جائے گا. یہ رمضان کی رونق کو نہ بڑھائیں, رمضان کی روزوں میں بازاروں کی رونق کو نہ بڑھائیں, رمضان کی خریداری ابھی کر لیں. کیا مشکل ہے, کیا مشکل ہے رمضان کی مبارک گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے, انوار برکات کو وصول کرنے کے لیے ہے, اللہ ہمیں وہ ذوق بیدار فرما دے. تو بھائی ابھی دن ہے, رمضان کی خریداری کر لو ابھی, اور کئیوں کر دی لیے اللہ کا شکر ہے, جو کپڑے سلانے جو کرنے ہیں ابھی کر لو, کر لیے ہیں اللہ کا شکر ہے, ہمارے ساتھ بندوں نے رات کیا جو ہے, ہاں کر لیے, کہتے ہیں کہ افطاری کے لیے کھجور وغیرہ ہر چیز لے کر, تاکہ یہ سو کے مال میں لگیں, جہاں یہ کہیں جی فرصت نہیں ہے, اسی زمانے بندے موجود ہیں جن کا ذوق بیدار ہو گیا ہے, بھائی کوشش کریں, کیونکہ رمضان کا جو اخیر عشرہ آتا ہے وہ تو خاص ہے, شب قدر اسی میں ہی ہے, بازاروں کی رونقیں بڑی ہوتی ہیں, اور ایک بہت بڑا جو ہم پر حملہ کیا ہے شیطان نے کہ جو آخری رات آتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے وہ سارا بازاروں میں گزرتا ہے, ہمارے ذوق کو بدل کے لگ گیا, تو بھائی اس ذوق کو ہم بھی بدلیں, ابھی کوشش کریں گے نا, ہم اس کی کوشش کریں کہ رمضان کی داری ابھی دو تین دن میں کر لیں, ساری مشکل نہیں ہے, تاکہ یوزفل ہو کر کرنے لگے اس میں, اللہ ہمارے دل کے ذوق کو بیدار فرما دے, اسی بیداری کے لیے ذکر کی مشق لگتا ہے جس کے ہم جمع ہو رہے ہیں, ہمارے ذکر قلبی کے ذکر قلبی کی مشق ہے, دل سے چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, جس کا مستقل حکم بھی ہے, ورد کو ربا کا فی نفس کا تدر وقی فتن ودون اور جہر من الخول بالغضوب والآزاد ولا تکون من الغافلین, فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر, اور صبح بھی کرو اور شام بھی کرو اور غافلین میں سنا رہو, تو دل کو غفلت بیدار غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قرآن ایک یہ علاج بھی بتا رہا ہے کہ چپکے چپکے دل میں کثرت سے اللہ کی یاد بتا لو, فد ضروری اد رکن اللہ تمہارے جب تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں, ہم جو اللہ کی یاد دل میں بتائیں گے تو اللہ پاک کی رحمت کی نظر ہمارے دلوں میں پڑے گی, دل کو نورانیت ملے گی, دل کو روحانی ٹانک ملے گا, دل کو قوت و ہمت ملے گی نیک اعمال کی ہیں, اور بری عادتوں کو چھوڑنے کی جائے, وزم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا, فرما رہے ہیں رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو, تنہائی کے اندر جو ہے خلوت کے اندر علیحدہ بیٹھ کر جو ہے, تبارک قسم ربی کا, رب کا نام بڑا متبرک نام ہے, بھائی اس نام کی برکت کو لینا ہے, اس کو دل پر لکھ لیں, اس کو دل پر نقش کر لیں, اس کو دل میں رچا لیں بسا لیں, دل میں برکت آ جائے, یہ تصور کے ساتھ جو ہے دل پر لفظ لکھیں اللہ, خوشنما حروف جو رنگ جس کو اچھا لگتا ہے, اور تصور سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ, اور اللہ سے مانگے, اس سے جو مقصود ہے اس تکرار سے کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگل ریچے میں ایسے رچ بس جائے جو ہمیں تنہائیوں میں بھی اس کی نافرمانی سے روک دے, اس کی اطاعت پر ہمیں ڈال دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں, یعنی تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ لکھیں اللہ, اور تصور کی زبان سے اللہ 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 اللہ, تھوڑی دیر مشق کر لیں.